حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. گزشتہ آیات میں ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھا، اور ظاہر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے وہ اہم اجزاء جو پچھلی آیات کو سمجھنے کے لیے جن کی ضرورت تھی وہی پڑھے تھے ہم نے. باقی تو قرآن کریم میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف واقعات، ان کی زندگی کے مختلف حصے، ان کی دعائیں اور قوم کی طرف سے ان کو جو ایذائیں دی گئیں، مختلف انداز سے ان کا تذکرہ ملتا ہے. ان واقعات کے بعد، یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ بیان کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کسی اور قوم کا واقعہ، لیکن نام نہیں بیان فرمایا. فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین. قوم نوح کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو یا دوسرے گروہ کو پیدا کیا. یہ دوسری جماعت آئی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی ان پر تو طوفان آ گیا. پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی اور پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید دنیا میں ایسا وقت دیا کہ ذرا سکون سے انہوں نے وقت گزارا. پہلے تو قوم سے ہمیشہ قوم کی مخالفتوں سے واسطہ پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا موقع دیا اور دنیا میں اتنا رہے اس کے بعد بھی کہ ان کی نسلیں آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسلوں کو اور مسلمانوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ لیا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا. یہ بعد میں آنے والی ان کی نسل جو تھی، اس سے جو خاندان آگے بڑھا وہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو، جن کی جانب بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، عاد جن کو کہا جاتا ہے، یہ انہی کے نسل سے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں آگے. تو عاد میں پھر دوبارہ بت پرستی اور دوبارہ شرک اور وہ سب معاملات، یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی اس کے جب آثار ختم ہو گئے اور تعلیمات پر عمل ختم ہو گیا، عقائد کے لحاظ سے لوگ پھر دوبارہ کفر و شرک کی طرف چلے گئے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہی تھا ایک تو کہ ایک عرصے تک کے لیے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے آثار رہیں گے، پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیں گے، ایک تو وہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جب انسان کسی ایک نعمت میں رہتا ہے ایک عرصے تک تو وہ نعمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دھیان ہٹنے لگ جاتا ہے. یعنی ظاہر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے تو حالات دیکھے، ان کو قدر تھی کہ ایمان کی کیا قدر ہے. پھر انہوں نے اپنی نسلوں کو سکھایا، اپنی ذریت کو سکھایا، ان کو بھی ذرا قدر تھی. آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ کم ہوتے ہوتے پھر معاملات اتنے آگے بڑھ گئے کہ کفر و شرک تک چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے حیات ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر قوم عاد میں بھیجا، اس قوم پر بھی عذاب آیا. پھر اس کے بعد ایک اور قوم آئی، جو ان کی قوم عاد سے بچے ہوئے جو تھے، جو مسلمان تھے، جن پر عذاب نہیں آیا، جو بچے ہوئے تھے ان سے نسل آگے بڑھی، قوم ثمود کہلائی، جن کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا. تو بہرحال یہاں پر ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین سے مراد ہو سکتا ہے کہ قوم عاد ہو، ہو سکتا ہے قوم ثمود ہو. ظاہراً تو ہر ایک کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قوم عاد تھی تو یہاں قوم عاد ہی مراد ہونی چاہیے. لیکن کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں، مفسرین نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ قوم عاد ہو سکتی ہے، قوم ثمود ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ آگے جب آیات ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کا ذکر آ جائے گا. ثم انشأنا من بعدہم قرن آخرین، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یعنی ان کی ہلاکت کے بعد، ہم نے دوسرے گروہ کو پیدا کیا، دوسرا گروہ پیدا کیا، اور وہاں پر دنیا نے ان کی نسل آگے بڑھی اور دوسری جماعت وجود میں آئی جو قوم عاد کہلائی یا قوم ثمود کہلائی. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے کہ ہر قوم میں جو نبی گیا وہ انہی کی قوم میں سے تھا، اکثر میں ایسا ہی ہوا. ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ سب، لیکن شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ ہے اس میں ذرا تفسیر میں اس کی تفصیل آتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اکثر میں ایسا ہی ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عرب میں اصلاً بھیجے گئے تھے تو عرب قوم میں سے ہی تھے، لیکن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے، بلکہ صرف انسان کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو عام تھی، لیکن پہلے زمانے کے انبیاء خاص قوم میں بھیجے جاتے تھے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو اس بعد میں آنے والی قوم میں بھی انہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجے، ایک رسول کو بھیجا. جو ارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ، اور پیغمبر نے لوگوں سے یہ کہا کہ اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. توحید اور عبادت دونوں باتیں اس میں آ گئیں. ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ جب یہ باتیں کہیں حضرت ہود علیہ السلام نے یا حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اب واقعات بالکل واضح ہے، صرف آیتوں کے ساتھ ہمیں چلتے رہنا ہے. تو ان کی قوم میں بھی جو بڑے سمجھے جاتے تھے، ملأ جو حکومت کے لوگ، بڑے جن کا منصب ہوتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو صاحب منصب لوگ، تو ان میں جو منصب والے رئیس اور سردار لوگ تھے ان کی قوم میں سے، جنہوں نے کفر بھی کیا اور آخرت کی ملاقات، یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا انکار بھی کیا اور تکذیب بھی کی، اور اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور وہ جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں عیش اور آرام اور راحت کے اسباب بھی خوب دے رکھے تھے. یہ بات بار بار آتی رہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب میں زیادہ آگے رہنے والے اسی قسم کے لوگ تھے، جن میں خاص طور پہ کیا تھا، دو چیزیں، مال یا منصب. مال اور منصب، حب دنیا کی دو قسمیں، مال اور جاہ. یہ دو چیزیں، مال اور جاہ، ایسی چیزیں جو انسان کو حق سے دور رکھتی ہے. حق سے دور رہنے میں اور دور رکھنے میں یہ دو چیزیں بہت مؤثر ہوتی ہیں. بلکہ بہت سے اہل حق جو حق پر ہوتے ہیں، جب ان کو من جانب اللہ منصب مل جاتا ہے، اعزاز مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، تو وہ اپنے اس مقام سے جہاں اللہ نے ان کو صلاح و تقویٰ کا جو مقام دیا تھا اس پہ بھی گر جاتے ہیں. یہ عجیب اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اسی لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، بڑے جب بن جاؤ تو فکر کی جگہ ہے، خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ مال زیادہ آ گیا، اگر مال زیادہ آ گیا تو فکر کی جگہ ہے، یہ کوئی خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ وقال الملا، ایک تو یہ کہ وہ قوم میں منصب والے بڑے تھے، سردار تھے، اور دوسرا یہ کہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے انہیں عیش اور آرام بھی دے رکھا تھا، تو چونکہ دنیا کی راحت، دنیا کا اعزاز، یہ دونوں طرح کی چیزیں انہیں حاصل تھیں، تو ان کے لیے انبیاء علیہم السلام صرف نیک لوگ نہیں، صرف صلحاء نہیں، عام مخلصین نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام ان کی بھی تکذیب انہوں نے کر دی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں، کیا منصب تھا اور دنیاوی لحاظ سے ان کو عیش و آرام حاصل تھا۔ انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، وہی بات جو پچھلے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا، جو معاملہ ہو چکا تھا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی۔ قوم نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح انسان ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ انسان، پھر یہ کہ مثلکم، کوئی خصوصیت بھی نہیں، نہ ان کو زیادہ طاقت ہے، نہ ان کے اندر زیادہ اعزاز ہے، نہ ان کے پاس زیادہ مال ہے، وہ تو دیکھتے تھے دو چیزیں، منصب اور مال، یہ دو چیزیں تو ہیں نہیں، تمہاری طرح ہیں، اگر مال اور منصب ہوتا بھی تو ہماری طرح بن جاتے ہیں، لیکن تم تو، یہ تو تمہارے فقراء کی طرح ہیں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، مشابہت کس چیز میں؟ یأکل مما تأکلون منہ، یہ بھی ہے کہ وہی چیز کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے لیے آسمان سے روزی آ جاتی، پکی ہوئی بریانی ان کے سامنے پکائی ہوئی رکھ دی جاتی، من جانب اللہ آسمان سے فرشتے لے آتے، کیوں ہماری طرح کا سیدھا سادہ کھانا یا ہماری طرح کا کھانا جہاں سے ہم لیتے ہیں وہیں سے لے کے کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنا ہی تعلق تھا، اتنی محبت تھی، تو پھر ان کو پکا پکایا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیار مل جاتا، پینے کے لیے جنت کی نہروں سے ان کے پاس کوئی چیز مل جاتی، اوپر سے اللہ تعالیٰ کوئی خاص پینے کا انتظام فرما دیتے، گھر میں ان کے چشمہ نکل آتا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہماری طرح، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ عجیب بات ہے کہ یہ وجہ ہوئی انبیاء کو جھٹلانے کی، کہ نبی کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ انسان ہیں، ہماری طرح ہیں، اور وہی چیز کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہی چیز پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں، یہ چیزیں اگر وہ نہ کریں، یعنی یہ کہ اگر وہ انسان نہ ہوتے ہمارے انسانوں سے بڑھ کر، جیسے پہلے بار بار اس کا تذکرہ آیا، ہمارے عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے، ہواؤں میں اڑتے، اور ان کو کوئی خصوصیت حاصل ہوتی، آسمان سے ان کے لیے روزی کا انتظام ہو جاتا، پینے کا انتظام ہو جاتا، تو ہم مانتے کہ ہاں ان کو کوئی خصوصیت حاصل ہے، بس پوری بنیاد جو ہے وہ دنیاوی اور ظاہری عزت، شہرت اور مالداری پر ہے۔ یہ انسان کی سوچ شروع سے جو بنی ہوئی ہے وہ نکل ہی نہیں رہی ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا فقراء سے، ماتحتوں سے، کہ دیکھو لئن اطعتم بشرا مثلکم، اگر تم اپنے ہی جیسے معمولی انسان کی، ایک عام انسان کی تم اطاعت کرنے لگ جاؤ، اور تم ایک کو یہ مان لو کہ یہ بزرگ ہے، یہ پیر ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ استاد ہیں، ان کی بات مانیں گے، یا جیسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طرح کے انسان تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ہماری طرح انسان تھے، ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو، ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو، خود تحقیق کرو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر اپنے جیسے انسان کی تم اطاعت کرو گے، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم نقصان میں پڑنے والے ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کی اطاعت کرنا اس وجہ سے کہ ہم بس اسی کی مانیں گے، یہ تو درست نہیں ہے۔ کسی انسان کی اطاعت کرنا اس لیے کہ وہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے کا، تو اگر کسی کے عمل سے، کسی کے قول سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، تو اس کی اطاعت کا تو حکم ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، قرآن نے بھی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، یعنی جو حضرات قرآن و حدیث کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، تو ان لوگوں کے حکم کی بھی اطاعت کرنی، اس لیے کہ ان کے حکم ہونے کی وجہ سے نہیں مانا جاتا، بلکہ اس وجہ سے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پہچانا، صحیح طور پر سمجھا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے تو نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ جو نبی آیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام، یہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے، أَيَعِدُكُمْ، کیا تم سے وعدہ کرتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے، قبر میں جانے کے بعد کچھ رہے گا نہیں، مٹی ہڈی اور وہ بھی بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائے گی، انکم مخرجون، پھر تم نکالے جاؤ گے دوبارہ، قبر سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے، اس کو سب مانتے تھے، تو نطفے سے بنانے کو تو مانتے تھے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا سکتا ہے، مٹی ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے بنا سکتا ہے، پہلی مرتبہ تو بنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہی پوچھا کہ تم پہلی مرتبہ کو کیوں مانتے ہو، پہلی مرتبہ اگر مانتے ہو کہ نطفے سے اللہ نے انسان بنایا تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں بنا سکتا، لیکن بس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا، کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں انسان تو پیدا ہوتا رہتا ہے، نظر آتے آتے انسان اتنا عادی ہو گیا کہ اب وہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بہت عجیب چیز ہے، نطفے سے انسان کا بننا بڑی عجیب چیز ہے، قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا اور اس سورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہمیشہ مشرکین اور کفار جو آخرت کا انکار کرتے رہے، وہ اس کو تو مانتے تھے کہ نطفے سے انسان بنا، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو زمین سے دوبارہ جہاں وہ گل کے ختم ہو گیا دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کا انکار کرتے تھے، ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت ہی دور ہے، بہت دور ہے، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے جس کو جو بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو گئے، حساب دینا ہوگا، یہ بعید ہے، نہیں ہو سکتا۔ انہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، یعنی بعضوں کو موت آ جاتی ہے، بعض پیدا ہوتے ہیں، مرنے جینے کا سلسلہ یہاں چلتا رہتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ جو بھی پیغمبر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں نام نہیں لیا، ان کے بارے میں قوم نے کہا کہ یہ تو بس ایسے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹی بات بنا لی ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم ان کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، جب قوم نے تکذیب کی تو پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، رب انصرنی بما کذبون، میری مدد فرمائیے اس وجہ سے کہ اب انہوں نے میری تکذیب کر دی، اور تکذیب بھی اتنی کہ جھٹلاتے جھٹلاتے ایک زمانہ گزر گیا، اب وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور اس پیغمبر سے یہ کہا، اور جو پیغمبر تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عما قلیل، بس قریب ہی زمانے میں، لیصبحن نادمین، یہ پشیمان ہو جائیں گے، ان کو افسوس ہوگا، پشیمان ہوں گے، تھوڑا ہی وقت، کچھ عرصے میں ہونے والا ہے، عذاب قریب ہے، آنے والا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ہوا یہ کہ ایک سخت آواز نے، یہ وہ لفظ ہے صیحہ، جس کی وجہ سے مفسرین کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ کون سی قوم مراد ہے، اس لیے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قوم عاد آئی تھی، ہود علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے تھے، تو ان کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن ان کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہوں پر صیحہ کے لفظ سے نہیں بیان کیا گیا. قوم ثمود پر جو عذاب آیا تھا، ان کے لیے قرآن میں دوسری جگہ لفظ صیحہ استعمال ہوا ہے. تو اس وجہ سے مفسرین کو اس میں اختلاف ہوا مفسرین کا کہ یہاں پر قوم ثمود ہی مراد ہوگی، اس لیے کہ صیحہ کا عذاب جو ہے، تیز آواز، صیحہ والی آواز جو ہے، وہ قوم ثمود پر آیا تھا. فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. بہرحال صیحہ کے لفظ کے معنی اگر آواز ہے تو قوم ثمود مراد ہے، اور صیحہ بمعنی عذاب ہے تو قوم عاد بھی مراد ہو سکتی ہے. فأخذتهم الصیحة بالحق، ایک تیز آواز نے انہیں پکڑ لیا، بالحق وعدہ حق کے موافق، جیسا کہ حق وعدہ کیا گیا تھا اس کے موافق عذاب نے ان کو پکڑ لیا. فجعلناہم غثاءً، عذاب جب آیا تو ان کا حال کیا ہو گیا تھا؟ بالکل اس طرح جیسے کچرا پڑا ہوتا ہے. فجعلناہم غثاءً، غثاء کوڑا کچرا، یا اس کے جیسے پیداوار وغیرہ دیہات وغیرہ کے علاقے میں اگر جائیں تو وہ بوسیدہ یہ خشک ذرات جو ہوتے ہیں، پیداوار کے پتے ہیں، گھاس ہیں، ادھر ادھر ہواؤں میں جو اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے غثاءً. ان کو ایک تیز آواز نے پکڑ لیا وعدہ حق کے موافق. فجعلناہم غثاءً، ہم نے ان کو بالکل کوڑا بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو ایسے ظالم قوم کے لیے دوری ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں. ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد، یعنی عاد یا ثمود کے بعد، جو بھی قوم پیچھے تھی ان کے بعد، ہم نے دوسری جماعتیں اور دوسری امتیں پیدا کیں، ایک کے بعد دوسری امتیں آتی رہیں. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اور کوئی بھی امت، اجل متعین وقت، کوئی بھی امت اپنے متعین وقت سے نہ مقدم ہو سکی نہ مؤخر ہو سکی. مطلب یہ ہے کہ جو ان کے لیے عذاب کا وقت اللہ نے پہلے سے مقدر کر دیا تھا، تو اس وقت سے پہلے ان پر عذاب نہیں آیا اور وہ مرے نہیں، اور اس وقت کے بعد ان کو، انہوں نے جب مہلت مانگی تو وہ نہیں ملی، اللہ نے جو وقت پہلے سے طے کیا تھا اسی وقت پہ سب کچھ ہوا. یہ ہے ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، ہر ایک کا ایک وقت متعین تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیات کس دور میں نازل ہوئی ہیں. مکہ مکرمہ کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، مشکل حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کیوں نہیں آتی، اہل مکہ ہلاک کیوں نہیں ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں. امتحان اور آزمائش کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. عذاب کا سلسلہ بھی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت متعین کیا تھا اس وقت سے پہلے عذاب نہیں آیا اور اس وقت کے سے مؤخر بھی نہیں ہوا. اسی طرح اہل مکہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو وقت طے کیا ہے، اگر عذاب آنا مقدر ہے تو اس کا وقت طے ہے. کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب تو اس امت پہ نہیں رکھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے سزا کا وقت آ گیا تھا بدر کے موقع پر، کچھ لوگوں کے لیے سزا کا وقت آ گیا تھا احد کے موقع پر. اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آخر جن کی قسمت میں ہدایت تھی فتح مکہ کے موقع پر، ہدایت قبول کی انہوں نے، ایمان قبول کیا، ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، جن لوگوں کے لیے ہلاکت کا وقت متعین تھا وہ بھی متعین، اور جن لوگوں کے لیے ہدایت کا وقت متعین تھا وہ بھی متعین تھا. تقدیم تاخیر نہیں ہوتی کسی چیز میں. کیا وہ لوگ تھے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، ایک عرصے تک یہ کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا تو ان کو صحابیت کا مقام حاصل ہو گیا، اب ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے حضرات، جو بڑے بڑے صحابہ کا مقام جنہوں نے حاصل کیا اور بڑا ظاہر ہے صحابہ کا مقام ہونا ہی صحابیت یہی اونچا مقام ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ایک عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے رہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ہر ایک کا وقت متعین ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بارے میں اگر تم کوشش کرتے رہتے ہو کہ ہم نیک بن جائیں، اگر ہماری عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، جو بھی عمر ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ ہمارا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا، ہم جوانی میں کر لیتے تو ہم بہت ترقی کر لیتے۔ نہیں، بہت سے صحابہ ہیں جن کو اسلام میں ایک دن بھی پورا نہیں ملا، بعض وہ ہیں جن کو ایک دن بھی پورا نہیں ملا، بعض وہ ہیں جن کو بس کچھ عرصہ ملا، 5-6 سال کا زمانہ ملا، بعض وہ ہیں جنہیں 10-15 سال کا زمانہ ملا، بس زیادہ عرصہ نہیں ملا اسلام کی حالت میں، لیکن کہاں سے کہاں ترقی کی۔ تو اس لیے وقت متعین ہے اللہ کی طرف سے، انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اپنے لیے ہو، یہ تو میں اپنے لیے کہہ رہا تھا، اپنے لیے ہو، اپنے دوسرے متعلقین کے لیے ہو، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، انسان کوشش کرتا رہے، اچھے انداز سے کوشش کرتا رہے، دعا کرتا رہے، وقت متعین ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ کتنے ایسے ہیں پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری، انتقال سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو بہت مشہور ہے، جنہوں نے کوئی بھی کتاب حدیث کی پڑھی ہوگی تو ان کا نام تو پڑھا ہی ہوگا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلقات پرانے تھے، نبوت سے پہلے کے، اور بڑے اچھے تعلقات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت بھی رکھتے تھے، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، داخل نہیں ہوئے۔ کب تک؟ حالانکہ پرانے تعلقات، محبت بھی تھی لیکن نہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت تقریباً جا کے یہ اسلام میں داخل ہوئے، اور مشہور ہے کہ 60 سال کی عمر تھی جب وہ مسلمان ہوئے، 60 سال کی عمر تھی جب مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا موقع دیا کہ مزید اسلام قبول کرنے کے بعد 60 سال مزید، 120 سال کی عمر پائی انہوں نے، 60 سال کفر میں، 60 سال اسلام میں۔ اللہ کا نظام ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے ہمارے پیغمبر لگاتار بھیجے، تترا ایک کے بعد دوسرے لگاتار۔ تترن کے معنی میں مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا کچھ وقفے کے ساتھ، بعض فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا بغیر وقفے کے۔ بہرحال ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر، اب وقفہ تھا نہیں تھا، بعضوں میں تھا، بعض زمانوں میں ایسے بھی ہوا کہ وقفہ ہوا، بعضوں میں نہیں ہوا۔ تترا کے لغت کے اعتبار سے دونوں معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے ایک کے بعد دیگرے لگاتار، ہم نے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر کو دوسرے پیغمبر بھیجے، اور ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا؟ کلما جاء امت الرسولها، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر گیا، رسولها، ہا کی ضمیر ان کا پیغمبر، انہی کا پیغمبر، کذبوہ، قوم نے ان کی تکذیب کی، قوم کے اکثر افراد نے ان کی تکذیب کی، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے کر دیا، یعنی جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا تھا دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا، جس طرح پہلے عذاب میں پکڑے گئے اسی طرح یہ بھی عذاب میں پکڑے گئے۔ اتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے ایک کے بعد دوسرے کا نمبر لگا دیا، وجعلناهم احادیث، اب کیا ہوا؟ اب ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی، اب بس کہانی قصے کے طور پر ان کے واقعات رہ گئے، نام و نشان ان کا ختم ہو چکا ہے، ان کی قوم کا کوئی نام باقی نہیں رہا کہ قوم عاد کا کوئی فرد ابھی باقی ہو، اسی لیے ان کو عرب بائدہ کہتے ہیں، ختم ہو جانے والے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا يؤمنون، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیشہ کا اصول بیان فرما دیا، ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ فبعدا لقوم لا يؤمنون، اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے وہ قوم جو ایمان نہیں رکھتی. بعدن دوری ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے, اللہ کی لعنت ہے ایسی قوم پر جو ایمان نہیں رکھتی. پھر کیا ہوا؟ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. ان کے واقعات تو قرآن میں جگہ جگہ تفصیل سے آ چکے ہیں, آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. یہاں پر تو ہم صرف یہ آیات سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام انبیاء آتے رہے, بڑے بڑے انبیاء آئے, اور خاص طور پہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی آئے. چونکہ ان کا خاص مقام تھا تو ان کا خاص طور پہ نام لیا. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو بھیجا ہماری معجزات اور واضح دلائل لے کر, ہماری نشانیاں, ہمارے معجزات اور آیات سے کے معنی معجزات بھی ہو سکتے ہیں یا آیات کے معنی احکام بھی ہو سکتے ہیں. احکام وہی عقائد کے لحاظ سے جو باتیں ماننا ضروری ہے, جو احکام جن احکام پر ایمان لانا ضروری تھا وہ بھی آیاتنا, یا عام احکام, تمام احکام جو بھی ان کو دیے گئے تھے تورات میں. ثم ارسلنا موسیٰ, پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کو بھیجا ہماری طرف سے احکام یا نشانیاں اور واضح دلائل لے کر, الى فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب, وہی بڑے منصب والے لوگ, رئیس چودھری, الى فرعون وملئہ, فاستکبروا وکانوا قوما عالین, انہوں نے بھی تکبر کیا, بڑائی کی, اور وکانوا قوما عالین, اور یہ لوگ تو تھے ہی متکبر, یعنی ان میں بڑائی بہت زیادہ تھی, تھے ہی متکبر لوگ, ہیں مزاج ہی ان کا ایسا بن گیا تھا متکبرانہ. فقالوا, تو انہوں نے کہا, انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون, تو انہوں نے کہا کیا ہم نؤمن, ایمان لے آئیں ہمارے ہی جیسے دو انسانوں پر, یہ ہماری طرح کے انسان ہیں, ان کے ماں باپ ہیں جس طرح ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, آسمان سے تو اتارے نہیں گئے, یہ ہماری طرح دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہماری طرح کے دو انسان دیکھ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر قوم کو یہی شکایت تھی کہ ہمارے جیسے انسان ہیں. تو اے مسلمانوں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں, تم لوگ تو کبھی یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے اگر انسان تھے تو ہم ان کو نہیں مانتے, ولیعذ باللہ. نہیں, ہر نبی ان کی قوم میں آیا وہ انہی کی طرح انسان تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات دیے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکامات آگے پہنچاتے تھے, وحی کے ذریعے سے ان کو, ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی, یہ فرق تھا. یہ ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ وہ انسان تھے تو یہ, یعنی ہم خامخواہ یہ سمجھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. نہیں, انسان انسان ہونا, انسان تو اشرف المخلوقات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا, لیکن پتھروں میں بھی تو ایسے پتھر ہوتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں, جن کو عقیق کہتے ہیں, الگ الگ نام ہوتے ہیں پتھروں کے. اسی طرح انسانوں میں بھی وہ انسان ایسے خاص قسم کے انسان تھے, لیکن تھے انسان. بہرحال اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر میں, انسانوں میں خاص مقام عطا فرمایا تھا. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون, کیا ہمارے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئے, حالانکہ ان دونوں کی قوم ہمارے غلام ہیں, ہمارے ماتحت ہیں. عابدون, غلام تو زبرستی کے بنائے ہوئے تھے, غلام نہیں, ماتحت, ہمارے حکم کی اطاعت فرما برداری یہی کرتے ہیں, تو ان کے کسی آدمی کو ہم اپنا بڑا کیسے بنا لیں, پہلے ہی متکبر تھے. تو عام جو زیادہ متکبر نہیں ہوتے وہ بھی اس طرح کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کہاں مانتے. فکذبوہما, فرعون نے, اس کے درباریوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی, کہا تم لوگ جھوٹے ہو. فکانوا من المہلکین, نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. ظاہر ہے واقعہ تو بہت مفصل تھا, لیکن یہاں پر تو صرف خلاصہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہی جو جس کا پہلے پچھلے ہفتے تذکرہ آ گیا تھا، اور یہ صرف خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ حق آیا تو کمزور شکل میں آیا اور قوم نے ان کی مخالفت کی، مخالفت کرنے والوں میں جو بڑے بڑے سردار اور مالدار قسم کے لوگ تھے وہ ہوا کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ جو حق تھا اور اہل حق تھے وہ غالب آ گئے اور اہل باطل وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فقط ذبو ہما فقان امن المحلقین، حالانکہ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا، ہم تو اس کو قرآن میں واقعی طور پر پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پر اگر غور کریں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی، نہ دنیاوی عزت و شہرت، نہ کوئی ظاہری طاقت، فرعون اس کے پاس پوری حکومت، اتنی بڑی فوج، کوئی مناسبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں کہ کس طرح یہ ان کا مقابلہ کریں گے، کہاں سے یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل غالب آ جائیں گے اور فرعون اور اس کی قوم مغلوب ہو جائے گی، کوئی ظاہری آثار نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا کہ دیکھو ظاہری آثار پہ نہ جاؤ، اللہ کی طاقت کو دیکھو، تم اپنے مذہب پہ جو حق ہے اس پہ جمے رہو، طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون، اور ہم نے بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پر آ جائیں، صحیح غلط کو پہچان لیں اور صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ وجعلنا ابن مریم وامه آیہ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، نشانی کیا، ان کا وجود ہی ایک نشانی اور معجزہ تھا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، خاص طور پہ ان کے زمانے میں تو علم طب کا بڑا زور تھا، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سحر کا بڑا زور تھا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا، اور اس زمانے کے اطباء اس پر متفق تھے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود مقدر فرمایا کہ بغیر باپ کے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ، ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کو ملا کر ایک نشانی، آیتین نہیں فرمایا کہ دو نشانیاں بنائے، اس لیے کہ دونوں سے ایک ہی چیز ہوئی کہ یعنی ان کا وجود بغیر باپ کے، تو ایک نشانی بنایا۔ پھر کیا ہوا، جب یہ نشانی تھے، اللہ کی طرف سے ایک آیت من آیات اللہ تھے اور بہت سے لوگ ان کے ماننے والے تھے، حالانکہ ابھی تو ان کے بچپن کا زمانہ ہے لیکن بچپن میں بھی ان پر کوئی بہت خاص قسم کے آثار اللہ تعالیٰ نے ان پر رکھے تھے، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی خاص عبادت گزار عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، ان کا بھی خاص مقام تھا، تو ابھی تو یہ بچے تھے، بعض نجومیوں نے اس زمانے کے حاکم کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ کی حکومت کی جگہ لینے والا ہے، تو بادشاہ کوئی بہانے کی تلاش میں تھا، کسی طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرا دے، حالانکہ بچے ہیں ابھی، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچے تھے تو بعض نجومیوں نے اس زمانے کے حاکم کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ کی جگہ لے لے گا، لوگ اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہوں گے، تو بادشاہ جو تھا اس زمانے کا جو حاکم تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی کوشش میں لگا ہوا تھا، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دور جگہ چلی گئی تھیں، اور اکثر مفسرین نے اس کو مصر بتایا ہے کہ مصر تشریف لے گئی تھیں، اور جب تک وہ حاکم زندہ رہا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں رہیں، اس کے بعد پھر جب یہ حاکم کا انتقال ہو گیا تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے ساتھ لے کر پھر دوبارہ ملک شام آ گئی تھیں، یہ تاریخی بات ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اس کے معنی وہی ہیں جو ہم نے سورہ مریم کے شروع میں پڑھے تھے، پہلے ہم آیتوں کے الفاظ اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں واقعے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، پناہ دی۔ آوَيْنَاهُمَا، پناہ دی، رہنے کی جگہ دی۔ کہاں پر؟ إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کہتے ہیں ایسی جگہ جو بلندی پر واقع ہو، اونچائی میں ہو۔ ربا، سود کو ربا کہتے ہیں، زائد مال۔ انسان کسی کو $10 دیتا ہے، اس کے بدلے میں کہتا ہے 12 واپس کرنا، 1000 دیتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا 1100 واپس کرنا، جو زائد ہے وہ ربا ہے، ربوہ، بڑا ہوا۔ تو زمین کا جو بلند حصہ ہوتا ہے اس کو ربوہ کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ کوئی ایسا علاقہ تھا جو ذرا اونچائی پہ واقع تھا، پہاڑی علاقہ ہو سکتا ہے، نورتھ کا کوئی علاقہ ہو سکتا ہے، اونچائی کا کوئی علاقہ، ملک شام کے مقابلے میں ذرا اونچا علاقہ، یا عام زمین کی سطح سے اونچی جگہ، پہاڑی علاقہ، ربوہ۔ اب پہاڑی علاقہ اور اونچائی اگر ہے تو پہاڑ میں پہ انسان کیسے رہے گا؟ ٹھہرنا تو مشکل ہے، وہاں پر ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ذاتی قرارن، اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی اور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ایسی بلندی پر، ربوۃن، ایسی بلند جگہ، ذاتی قرارن، جو ٹھہرنے کے قابل تھی۔ ٹھیک ہے، پہاڑ کے اوپر سیدھی جگہ مل جائے تو انسان ٹھہر سکتا ہے، لیکن پھر پانی، کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ وہ معین، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بھی فرما دیا معین، معین کے معنی جہاں پر جاری پانی بھی، پانی بھی بہتا تھا وہاں۔ اگرچہ معین کے اور بھی ترجمے کیے گئے ہیں، بہرحال حاصل یہ ہے اس آیت کا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پیش آئی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بلند جگہ پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھکانہ دیا تھا، پناہ دی تھی، ٹھہرنے کا انتظام فرمایا تھا، اور وہ بلندی پر ایسی جگہ تھی جو بالکل عام لوگوں سے تو الگ تھلگ تھی، لیکن ذات قرارن ٹھہرنے کے قابل تھی۔ وہ معین، اور وہاں پر بھی پانی کا چشمہ یا کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے کر دیا تھا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک واقعہ میں نے بتا دیا کہ جو تاریخی واقعہ ہے، اسرائیلیات وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، تاریخی بات ہے۔ اسرائیلیات کا مطلب یہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نصدق ولا نکذب، بنی اسرائیل کی طرف سے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل نے اگر کوئی بات کہی ہے، اسرائیلیات میں اگر کوئی بات ملتی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو ہم اس کو تاریخ کے طور پر قبول کر لیں گے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہرحال ایک تو وہ واقعہ جو میں نے بتایا، دوسری تفسیر ان آیات کی یہ کی گئی کہ اس سے مراد وہی ہے جو سورہ مریم کے شروع میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حمل ٹھہرا اور حمل کے ایام، اب ولادت کا وقت جب قریب آنے لگا، تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک پہاڑی علاقے میں چلی گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام فرمایا تھا۔ کھجور کا درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کھجوریں پیدا فرما دیں۔ پرانی نہر کی کوئی جگہ تھی جس میں پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نہر جاری فرما دی۔ تو اس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آوئیناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو پیدا ہو چکے، اس کے بعد بھی چند دنوں تک ہم نے ان دونوں کو ٹھہرایا تھا، پناہ دی تھی، ایک ایسی بلند جگہ میں پناہ دی تھی اور ٹھہرنے کا انتظام فرمایا تھا۔ ذات قرار، جو ٹھہرنے کے قابل تھی، اور معین، جہاں جاری پانی بھی تھا اور کھجوریں وغیرہ کھانے پینے کا انتظام وہاں موجود تھا، اور وہاں پر انہوں نے گزارا کیا، اور ہر طرح کی عافیت، سکون۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم والا واقعہ ہے تو حاکم وہاں تک پہنچ نہیں سکا کہ ان کو قتل کرے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے کا وقت ہے تو اس وقت عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کہاں ہیں، کوئی ان کو برا بلا نہیں کہہ سکتا تھا، کسی نے زنا کی تہمت نہیں لگائی۔ ہاں، جب وہ وہاں سے گئیں قوم کے پاس تو پھر قوم نے کہا اچھا یہ کہاں سے بچہ آ گیا، پھر اس میں لوگوں نے تردد ظاہر کیا، اور اکثر لوگ مان گئے تھے، بعض لوگ مخالف بھی تھے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہی کہ بعضوں نے تو یہ کہا کہ تہمت لگائی مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، لیکن اکثر نے دیکھا کہ یہ بچے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ بہرحال ان تمام میں، آخری واقعے میں بھی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ماں بچہ، اس عورت کا شوہر موجود نہیں ہے، ہے ہی نہیں، بچے کا باپ موجود ہے نہیں، ماں ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، حق ہے، کتنی کمزوری کی حالت میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے جب اسے قوت دی تو کیسی قوت دی کہ بڑا بڑا مجمع، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں جاتے تھے تو بڑا مجمع ان کے تابع ہوتا تھا، ہر جگہ جاتے لوگ ان کے ساتھ، ان کے ماننے والے ان کے ساتھ، اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے، لوگ ان کو دیکھ کر ان کے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، اس وقت کے بھی حکام ان کے مخالف ہوئے کہ ان کا مجمع بڑا ہو رہا ہے، یہ ہمارے خلاف کہیں، ہمارے خلاف ہی کہیں ان کی جماعت نہ بن جائے اور ہماری کرسی نہ، ہماری کرسی ہم سے نہ چھین لے، تو مخالفت کی گئی، حسد کیا گیا، ان کو ایذائیں دی گئیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کو مقدر تھا کہ ان کو پھر ایک زمانے کے بعد جب حالات تنگ ہو گئے ان کے لیے اور ان کے قتل کی کوششیں مکمل ہونے لگیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور پھر قرب قیامت دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، پہلے تو حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی دنیا میں ہوں گے، اس زمانے میں دجال کا ظہور ہو جائے گا، جب دجال ہوگا اور اس کا وقت جب اخیر آنے لگے گا، اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، وہ دجال کے مقابلے کے لیے جب جائیں گے تو دجال تو پہلے ہی اس سے بھاگ رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسے قتل کر دیں گے، کہاں پر؟ لد مقام ہے، وہاں پر حدیث میں آتا ہے، پہلے تو لد مقام کوئی جگہ تھی نہیں دنیا میں، حدیث میں اس کا ذکر آیا تھا کہ لد مقام پر آپ صلی اللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو ماریں گے، کچھ عرصہ پہلے لد مقام بنایا گیا، وہاں پر باقاعدہ لد ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر یہ ایئرپورٹ بھی بنا ہے، اب اللہ عالم آخری زمانے کے حالات کیا ہوتے ہیں، کیا ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، یا بالکل تنزلی پہ جاتی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں نہیں معلوم، لوگوں کی دونوں طرح کی رائے ہوتی ہیں، ہمیں اس میں رائے دینے کی ضرورت نہیں، ہاں ٹھیک ہے، احتمال کے درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے بڑی ترقی کرے، اور اسی وجہ سے تو دنیا کے اتنے بڑے بڑے سفر کر لے گا بڑی تیزی سے کہ اس کی سواریاں ایسی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ پیدل سفر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ مختلف خرق عادت چیزیں دے رکھی ہوں گی، ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی، بہرحال اس بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو مار دیں گے، اس کے بعد پھر جو قوم، جو لوگ بچے ہوں گے، اللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بشارتیں سنائیں گے کہ تم لوگ بڑی تکلیفوں سے گزرے ہو، بڑے مشکل مراحل سے گزرے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمانوں کی حفاظت کی ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بشارت دیں گے کہ تم لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے، اس لیے کہ وہ تو جان سے کھیلنے والے لوگ ہوں گے، ان کو بشارتیں دیں گے، ابھی کچھ وقت ہی گزرے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی جائے گی کہ اب یاجوج ماجوج کا خروج ہو گیا، پھر ایک اور نئی بات، ایک اور نئی آزمائش، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اس کے مقابلے میں تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی باہر نہیں نکلیں گے، حکم یہی ہوگا کہ کہیں اپنے آپ کی حفاظت کر لو، خود اور تم اور مسلمان کہیں جا کر محفوظ جگہ میں، کہیں غاروں وغیرہ میں چلے جاؤ، لوگ مختلف علاقوں میں چھپ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے اور جگہوں پر بھی ہوں گے، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور پھر ایک عرصے تک وہ رہیں گے دنیا میں، دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو قتل کر کے ختم کر دیں گے، سوچیں گے کہ اچھا ہم نے دنیا کے لوگوں کو سب کو ہرا دیا اور ہماری قوم غالب آ گئی، پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مسلمان آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یہ ہم مشکلات میں ہیں، کھانے وغیرہ کی مشکلات ہوں گی، ظاہر ہے بڑی تنگی میں ہوں گے، تو دعا کر دیجئے، عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر دعا کریں گے، اصل تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، سب مل کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک بیماری ان پہ، یاجوج ماجوج پہ نازل کرے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، پھوڑا کی طرح ہوگا، کوئی بیماری ہوگی جس سے سب مر جائیں گے، لیکن اب اتنی لاشیں دنیا میں بھری پڑی ہیں کہ ہم جائیں کہاں، گندگی پھیل گئی، پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے، کہاں لے جائیں گے، واللہ عالم، پھر بارش ہوگی اور ایسی بارش کہ جس سے پوری زمین دھل جائے گی، پھر احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کی خیرات اس زمین میں خیر و برکت ایسی ظاہر فرما گیا اس نے کہ اب زمین میں کفر و شرک کا نام نشان ختم، زمین پہ نافرمانی اور معصیت ختم، تو اس وجہ سے پھر زمین میں زمین ہر طرح کی خیر و برکت اس میں سے نکلتی ہے، بڑی بڑی یعنی پیداوار جو انار ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انار جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوں گے اس زمانے میں کہ انار کے آدھے چھلکے کو اگر نکال لیا جائے تو وہ چھتری کی طرح بن جائے گا اور لوگ اسے جیسے چھتری اور خیمے کی جو اوپر چھت ہوتی ہے اس طرح سے استعمال کر سکیں گے۔ بڑی بڑی وہاں احادیث میں اس کی مثالیں آتی ہیں کہ اس زمانے میں کتنی خیر ہوگی، کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ پیداوار میں اور غذاؤں میں جو بے برکتی ہوتی ہے وہ دنیا کے اور دنیا والوں کے، ظاہر دنیا میں جو گناہوں کے جو آثار ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان رجلا لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بسا اوقات انسان گناہ کی وجہ سے بہت سی روزی کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو خیر اس زمانے میں چونکہ معصیتیں ہوں گی نہیں، سب اللہ کے خاص بندے اور صلحاء ہوں گے، تو زمین میں ہر طرح کی خیر و برکت ہوگی اور پیداوار میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ایک زمانہ اسی طرح خیر و برکت کے ساتھ گزرے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر انتقال ہوگا اور پھر آہستہ 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 پھر لوگ دینداری سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آئے گا کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، بجائے مشرق سے ایسٹ سے نکلنے کے ویسٹ کی جانب سے نکلے گا، اور جب سورج اس طرف سے نکلے گا اس کے بعد اب تک جو مسلمان تھے وہ مسلمان، اب کوئی مسلمان نہیں ہے تو اب مسلمان نہیں ہو سکے گا، توبہ کر لی تھی تو کر لی، اب آئندہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، جس سے یہ میں بہت مختصر اخیر کے جو واقعات تھے، چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اس لیے میرا خیال ہوا کہ مختصراً واقعات بیان کر دوں۔ بہرحال پھر ہوگا یہ کہ ایک ہوا چلے گی، حدیث میں آتا ہے من قبل الیمن، یمن کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، اور جن کے دل میں بھی ایمان ہوگا سب کی روح قبض کر لی جائے گی، باقی بچنے والے لوگ کوئی مؤمنین نہیں ہوں گے۔ اب اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا، اور بہت زیادہ عرصہ پھر باقی نہیں ہوگا، اور باقی رہنے والے لوگ جو ہوں گے وہ کوئی بھی اہل ایمان نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو بری یعنی مخلوق میں جو نافرمانی کرنے والے کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دنیا میں ایمان والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین کی ارواح کو قبض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر پختگی نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ایمان کامل کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے نسلوں کی، ہمارے متعلقین کی، ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔